بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 32 سے لے کر 34 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر پرومند۔ سامعین، ہماری یہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام خلقت کی رانائیاں، پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی فن تعمیر۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اور سامعین، وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی پارلیمنٹ میں انتفاضہ فلسطین کانفرنس کی سیکرٹریٹ فلسطین کی اسلامی استقامت تحریک حماس کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے برطانوی حکومت کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے جوانوں نے جنوبی ایران کے ضلع پارسیان کی سمندری حدود میں ایندھن اسمگل کرنے والے ایک غیر ملکی آئل ٹینکر کو پکڑ لیا ہے، اور کراچی میں ہفتے کو دو الگ الگ مقامات پر آتش زدگی کے واقعات رونما ہوئے جن میں بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کی پارلیمنٹ میں انتفاضہ فلسطین کانفرنس کے سیکرٹریٹ نے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے برطانوی حکومت کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ مجلس شورا اسلامی یا پارلیمنٹ میں انتفاضہ فلسطین کی حمایت کی کانفرنس کے سیکرٹریٹ نے ایک بیان میں فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے برطانوی حکومت کے غیر انسانی اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بوزدلانہ اقدام بلا شبہ فلسطینی زمینوں پر غاصبانہ قبضہ کرنے اور فلسطینیوں کو آوارہ وطن اور ان بے گناہوں من جملہ فلسطینی عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرنے کے لیے بیلفور بیان کے تحت خیانت و بددیانتی کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش ہے۔ بیان کے مطابق مظلوم فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم اور غزہ کے 15 سالہ محاصرے کے نتیجے میں فلسطینیوں کے ابتدائی ترین انسانی حقوق کی محرومی سے برطانیہ کی چشم پوشی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یورپی ممالک انسانی حقوق کے مسئلے کو ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور علاقے میں اس سلسلے میں ان کی دوغلی پالیسیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مجلس شورا اسلامی کی انتفاضہ فلسطین کانفرنس کے سیکرٹریٹ نے اپنے بیان میں دنیا کے تمام ملکوں اور خاص طور سے اسلامی ملکوں کی پارلیمانوں اور اسی طرح انسانی حقوق کے اداروں اور تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی معیار و حقوق کے منافی حکومت برطانیہ کے اس سیاسی اقدام اور لندن، واشنگٹن اور تل ابیب کے ظالمانہ اقدامات کے مقابلے میں فلسطین کے مظلوم عوام کی بھرپور حمایت کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی بوڑھے سامراج برطانیہ کی طرف سے فلسطین کی استقامتی تحریک حماس کو دہشت گرد قرار دیے جانے کی مذمت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے سچائی کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اور فلسطین کے لیے واحد سیاسی راہ حل فلسطینی عوام کی شرکت کے ساتھ ایک ریفرینڈم کرانا ہے جس میں فلسطین کے سبھی مقامی مسلمان، یہودی اور عیسائی شامل ہوں۔ جمعے کے روز برطانوی وزیر داخلہ پریٹی پٹیل کے حوالے سے ذرائع ابلاغ نے خبر دی تھی کہ اس ملک میں انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت فلسطینی تنظیم حماس کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اب جو بھی حماس کی آواز میں حمایت میں آواز اٹھائے گا یا اس کے پرچم کو لہرائے گا یا اس کی حمایت میں جلسوں یا نشستوں کو ترتیب دے گا اسے قانون کی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔ سامراجیت کی تاریخ میں سیاہ ترین ریکارڈ رکھنے والے برطانیہ کی طرف سے سامنے آنے والے اس بیان کے بعد فلسطین کی تحریک حماس نے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور اسے ظلم و جور کی اسی تسلسل کی ایک کڑی شمار کیا ہے جس کا آغاز فلسطینیوں کے خلاف ایک صدی قبل شروع ہوا تھا۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سینئر رکن محمود الزہار نے مذکورہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ نے یہ قدم خود ساختہ صہیونی حکومت کو خوش کرنے اور اس کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی حمایت کے تناظر میں اٹھایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے جوانوں نے جنوبی ایران کے ضلع پارسیان کی سمندری حدود میں ایندھن اسمگل کرنے والے ایک غیر ملکی آئل ٹینکر کو پکڑ لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی بحریہ کے ذوالفقار 412 فلوٹیلا کے کمانڈر ایڈمیرل احمد حاجیان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس فلوٹیلا کے میرینس نے انٹیلیجنس اطلاعات کی مدد سے ایک منظم آپریشن انجام دے کر ایرانی بحری حدود میں ایک غیر ملکی آئل ٹینکر اس کے عملے کے 11 افراد کو پکڑ لیا۔ ایڈمیرل حاجیان کا کہنا ہے کہ بحریہ کے جوانوں نے اس آئل ٹینکر کو روک کر اس کی تلاشی لی جس میں 150,000 سے زیادہ ڈیزل اسمگل ہو رہا تھا، اور عملے کے تمام 11 افراد کو قانونی مراحل طے کرنے کے لیے ضلع پارسیان کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22/31 کو پامال کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادہ نے ایک ٹویٹ میں امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کے مشترکہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22/31 کو پامال کیا اور ایٹمی سمجھوتے سے یک طرفہ طور پر باہر نکلی، لہذا موجودہ صورتحال کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کو بطور ہتھ کنڈا استعمال کرنے سے کوئی فائدہ پہنچنے کے بجائے اس ایجنسی کے اقدامات کی قانونی حیثیت پر سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے نائب وزراء خارجہ نے ایران کے امور میں امریکی نمائندے اور خلیج فارس تعاون کونسل کے اراکین سے ریاض میں ملاقات کی اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ بیان میں ان ممالک کے نمائندوں نے ایران پر علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ علاقائی مذاکرات اور ایٹمی سمجھوتے میں دو طرفہ واپسی پورے مغربی ایشیا کے مفاد میں ہوگی اور مزید علاقائی اشتراک عمل اور اقتصادی معاملات کا امکان فراہم کرے گی، اور ساتھ ہی اس سے ایران سمیت علاقے کی تمام قوموں کی فلاح و بہبود اور ترقی و پیش رفت کے پائیدار نتائج سامنے آئیں گے۔ اسی حالت میں جب ایران کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات کا نیا دور 29 نومبر کو ہونے والا ہے، امریکہ نہ صرف اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے کوئی واضح اقدام نہیں کر رہا بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بیان بازی اور نئی پابندیاں عائد کر کے اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ اور یورپی ٹرائیکا اگرچہ بظاہر ایٹمی سمجھوتے کی بحالی کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں، لیکن ان کے اقدامات کی حقیقت و ماہیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کو بطور ہتھکنڈا استعمال کرتے ہوئے ہم آہنگی کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں ہفتے کو دو الگ الگ مقامات پر آتش زدگی کے واقعات رونما ہوئے، جن میں بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ہفتے کی صبح کراچی کے لیاقت آباد کے علاقے تین ہٹی میں آتش زدگی کے واقعے میں تقریباً 100 جھگیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو کیا۔ اگرچہ 100 جھگیاں جل کر راکھ ہوئیں، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ پر قابو پانے کے بعد غریب ماں باپ اور بچے جلی ہوئی جھگیوں میں اپنے سامان تلاش کرتے نظر آئے، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ آگ کے شعلے اور دھوئیں دور سے دیکھے جا سکتے تھے۔ اس واقعے کے بعد کراچی کے ہی علاقے صدر میں پیٹرول پمپ پر کھڑے آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی، جسے کافی جدوجہد کے بعد بجھا دیا گیا۔ تاہم ٹینک میں موجود 16,000 لیٹر پیٹرول اب بھی موجود ہے۔ فائر بریگیڈ کے حکام نے بتایا کہ آگ پھیل کر سڑک تک پہنچ گئی تھی، لیکن بہت تیزی کے ساتھ آگ پر قابو پا لیا گیا، جس کے بعد بڑی تعداد میں فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو طلب کیا گیا تھا۔ آگ اس وقت لگی جب آئل ٹینکر سے پیٹرول ٹینک میں خالی کیے جانے کے دوران اسپارکنگ ہو گئی۔ پاکستان نے امریکہ کے ذریعے اپنا نام مذہبی آزادی کو پامال کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کرنے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ IRIB نیوز کے مطابق پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے نام کو مذہبی اور دینی آزادی کی پامالی کرنے والے ممالک میں شامل کرنے پر مبنی امریکی وزارت داخلہ کے فیصلے کو مسترد کرتا ہے اور اس کو ایک خودسرانہ اور امتیازی عمل سمجھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کا یہ اقدام زمینی حقائق سے کوسوں دور ہے اور اپنی نجی ذہنی اپج کے بنیاد ایسی فہرستیں بنانے سے عالمی سطح پر مذہبی آزادی کی ترویج نہیں کی جا سکتی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں بہت سے مذاہب و ادیان موجود ہیں اور ان کے درمیان مضبوط ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کو احترام کی نظر سے دیکھا گیا ہے، اور انہیں قانونی، سیاسی اور سرکاری حمایت بھی حاصل ہے۔ خیال رہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ پاکستان کا شمار مذہبی آزادی کو شدت سے پامال کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ اس سے قبل سابق امریکی صدر کے دور میں بھی پاکستان پر مذہبی آزادی کو محدود کرنے اور اسے پامال کرنے کا الزام امریکہ کی جانب سے عائد کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں اسلامی فن و ہنر کی ایک بین الاقوامی نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس بین الاقوامی نمائش میں پاکستان کے علاوہ ایران اور ترکی بھی شامل ہیں۔ IRIB نیوز کے مطابق یہ نمائش لاہور کے الحمرا ثقافتی مرکز میں لگائی گئی ہے، جس میں ایران، پاکستان اور ترکی کے پیش کردہ فن پاروں کو شائقین کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ خطاطی، پینٹنگ، میناکاری، کاشیکاری، اسلامی معماری اور کوزاگری کے شعبے میں دلچسپ تخلیقات و مصنوعات پیش کی گئی ہیں۔ اس نمائش کا اہتمام لاہور میں واقع ایران کلچر ہاؤس، ترکی کے یونس امر فاؤنڈیشن اور پاکستان کے ایوان علم و فن کے مشترکہ تعاون سے کیا گیا ہے۔ اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران کلچر ہاؤس کے سربراہ جعفر روناس نے تاریخ میں اسلامی فن و ہنر اور تعمیر کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ در حقیقت فن و ہنر کی زبان ایک مشترکہ زبان ہے، جس کا تعلق ہر ملک، قوم اور زبان سے ہے، اور سبھی فن و ہنر کے حسن و جمال کو بخوبی درک کرتے ہیں۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں ہوا کا معیار ہفتے کو بھی انتہائی خراب رہا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI نے خبر دی ہے کہ دہلی میں ہفتے کو ہوا کا معیار خراب رہا اور اس کا انڈیکس 306 ریکارڈ کیا گیا۔ SAFAR نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہفتے کو بھی دہلی میں آلودگی ہوا انتہائی خطرناک سطح پر برقرار رہی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتوار سے دہلی میں ہوا کا معیار بہتر ہونے کی امید ہے۔ واضح ہے کہ پچھلے کئی روز سے دہلی میں فضائی آلودگی انتہائی خطرناک سطح پر پہنچی ہوئی ہے، جس کے باعث اسکولوں اور دفاتر کو بھی بند کرنے کے لیے حکومت کو سخت فیصلہ لینا پڑا۔ اعلیٰ عدالتوں نے بھی دہلی میں فضائی آلودگی کی خطرناک صورتحال کا نوٹس لیا تھا۔ واضح ہے کہ دہلی میں ہر سال اس موسم میں فضائی آلودگی کا بحران پیدا ہوتا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا۔ خوراک کی عالمی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں تقریباً 2 کروڑ افراد کو صحیح خوراک تک میسر نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی اس تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں لوگوں کے لیے خوراک کا انتظام نہ کیا گیا تو اس سال کے آخر تک اس ملک میں صحیح خوراک سے محروم لوگوں کی تعداد بڑھ کر 2,28,00,000 تک پہنچ جائے گی۔ ادارہ فاؤ نے افغانستان میں زراعت و کاشتکاری اور مویشی پالن کی حمایت اور ان سے متعلقہ ضروریات کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں مختلف شعبوں کو سرگرم رکھا جانا ضروری ہے تاکہ اس ملک میں معاشی بدحالی کی روک تھام کی جا سکے۔ خوراک کی عالمی تنظیم نے اپیل کی ہے کہ موسم سرما کے پیش نظر افغانستان کو نقد امداد کی بھی اشد ضرورت ہے۔ عراقی فوج نے شمالی عراق کے صوبے کرکوک میں داعش کے باقیات کے خلاف وسیع آپریشن کیا ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق عراقی فوج نے سنیچر کو صوبہ کرکوک میں تکفیری دہشت گردوں کے اڈوں کے خلاف بڑا آپریشن کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ عراقی فوج کے آپریشن کے دوران داعش کے 2 تکفیری دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے عراقی سیکیورٹی اہلکاروں نے صوبہ نینوا میں ایک وسیع آپریشن کر کے داعش دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں راکٹ ضبط کیے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، بوڑھے سامراج برطانیہ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس نے آزاد منش انسانوں کے دلوں کو ہلا دیا ہے، اور فلسطین کی جہادی تنظیم حماس کو دہشت گرد قرار دے کر برطانیہ کے اندر اس کی تمام تر سرگرمیوں کو خلاف قانون قرار دیا ہے۔ آپ برطانیہ کے اس فیصلے پر کیا تبصرہ کریں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے خود اپنے پہلے جملے میں ہی جو ہے وہ اس استعمار کے بارے میں جو آزاد منش لوگوں کا یا تاریخ کا یا تاریخ میں سامراجی سازشوں پہ نظر رکھنے والے جو ماہرین ہیں یا تجزیہ نگار ہیں، ان کا نظریہ تو آپ نے بیان کر دیا کہ یہ ایک بوڑھا استعمار ہے، یعنی ایک ایسا استعمار کہ جس کا وجود جب اس قابل ہوا کہ وہ کہیں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، تو اس وقت سے لے کے اس نے پوری دنیا کے تمام براعظموں میں اپنے استعماری منحوس پنجے ان کو پھیلایا، اور اس کی روشنی میں ایک زمانہ تھا کہ کہا جاتا تھا کہ دنیا کے کسی، یعنی برطانیہ کے جو زیر انتظام حکومتیں ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کا سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی سورج یہاں کہیں بھی غروب ہوتا ہے تو جو طلوع ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی برطانوی کالونی میں ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی برائیوں کی جو بنیاد ڈالی گئی ہے وہ اسی برطانوی استعمار نے، بلکہ جو یہ نو آبادیاتی نظام ہے پورے کا پورا، اس کے پیچھے بھی یہی استعماری ذہن اگر ہے تو وہ برطانیہ کے ان تھنک ٹینکس کا ہے یا اس زمانے کے جو سیاسی ماہرین تھے، بلکہ وہ سازشی عناصر تھے کہ جو دنیا پہ رول کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ رول کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ دنیا کو ویلفیئر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ فلاح بھی چاہتے ہیں کہ سب اچھی زندگی گزاریں، چاہے وہ ان کی حکومت ہو کسی کی حکومت ہو. لیکن برطانوی استعمار کے بارے میں یہ تھا کہ یہ سب کچھ پوری دنیا کو لوٹ کے اس کا جو ایکسٹریکٹ اور جو کام کی چیزیں ہوتی تھیں وہ اپنے پاس لے کے آ جاتے تھے، اور باقی اس قانونی کو ایک غلامانہ ذہن پیدا کرنے والے افراد، حکومتیں یا ایک ایسا نظام دے کے آتے تھے کہ جو ان حکومتوں کا یا اس ملک کی عوام کے حامی نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ انہی کے ایک لحاظ سے غلام ہوتے تھے. بظاہر وہ اس ملک کے ہوتے تھے، بظاہر وہ اس ملک کے. اب بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ اب بھی برطانیہ ظاہراً اب سکڑ گیا ہے، اب وہ اس طرح کا پوری دنیا میں نہیں ہے، لیکن اب بھی اس کی سامراجی سازشیں اسی انداز سے ہیں. دنیا کی ایک بڑی آبادی کے بڑے ممالک کے سربراہان اب بھی برطانیہ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. اور یہ برطانوی انداز سیاستی تھا کہ جس کی وجہ سے اس تمام، بالخصوص اگر ہم مشرقی ممالک کی بات کریں، برے صغیر کی بات کریں، عرب ممالک کی بات کریں، یا وہ جو خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد کا جو ایک ایریا بنا تھا، ممالک مختلف تقسیم ہوئے تھے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اب بھی وہ برطانوی سازش کے وہ آثار نظر آتے ہیں. اب بھی جہاں پہ تقسیم در تقسیم کا عمل ہو رہا ہے، اب بھی جہاں پہ صہیونیت کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اب بھی جہاں پہ اسرائیل کو منوایا جا رہا ہے، تو اس سب کے پیچھے برین جو ہے وہ اب بھی برطانوی ہے. اگرچہ ایک بدماش کے طور پہ اور ایک ڈنڈا بردار فورس کے طور پہ سامنے امریکہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ذہن کام کر رہا ہے وہ کہتے ہیں اب بھی وہی برطانیہ. اور اسی برطانیہ نے ابھی، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ ان کے وزیر داخلہ برٹی پاٹل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب حماس کو ہم جو ہے نا وہ برطانیہ کے اندر کسی طریقے پہ بھی قبول نہیں کریں گے. وہ ایک
دہشت گرد سزائیں انہوں نے 10 سال کی قید، اسی طریقے سے جناب علی بہت شدید قسم کا ایک جو ہے نا یہ ان کی اندر سے جو ہے وہ کمزوری کی علامت نہیں ہے.
دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ برطانیہ نے جو منصوبے بنائے تھے فلسطین کے عنوان سے یا غاصب اسرائیل کے عنوان سے، اس کو تو بری طرح سے دھچکا پہنچا ہے. یعنی اگر آپ پچھلا ایک عشرہ دیکھیں تو وہ کہاں اسرائیل کے جو ایک مقبولیت کے خاص درجے پہ پہنچ رہا تھا، اور کہاں اب یہ ہے کہ خود یورپ کے اندر بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو اس غاصب اسرائیل اور غاصب اسرائیلی حکومت کی طرف سے جو ہیومن رائٹس کی وائلنس ہو رہی ہے اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کی بعض مصنوعات کا بائیکاٹ یورپ کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے اندازے کے خلاف تھیں. انہیں نہیں اندازہ تھا کہ فلسطینی اتنی لمبی جدوجہد کر سکیں گے، اور اس جدوجہد کے مقابلے میں حماس اور جہاد اسلامی جیسی تنظیمیں آ جائیں گی، اور اس کے پیچھے پورا ایک مقاومت کا بلاک کھڑا ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ ناقابل شکست اسرائیل جو ہے وہ بار بار شکست سے دوچار ہوگا. تو یہ تو اس کا ایک بوکھلاٹ بھی ہے، اور وہ سمجھتے یہی ہیں کہ اس کے پیچھے بنیادی رول حماس کا ہے، اس لیے حماس کو انہوں نے زیادہ ٹارگٹ کیا ہے. چونکہ حماس کی فعالیت جس انداز سے ہے تو وہ برطانیہ میں بھی ہیں، ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیوسٹ ہیں یا فلسطین کی حامی جو ہے جو متاثر ہیں حماس سے، وہ برطانیہ میں بھی موجود ہیں. اب اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کے اپنے ملک کے اندر یہ نہ ہو، اور اسی لیے انہوں نے دہشت گرد پہلے قرار دیا ہے، یعنی دہشت گرد تنظیم قرار دے کے پھر انہوں نے اس طرح کے فیصلے صادر کیے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ویسے اس موضوع کے حوالے سے وسعت کافی تھی گفتگو کی، لیکن یہ کہ ہمارے پاس اس وقت ٹائم کم ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے تفصیل سے آپ سے گفتگو کریں گے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین و ثقلین محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأبير الناهي فلا أحد نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 29 آبان، 14 ربیع ثانی اور 20 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چودہ ربیع ثانی سن 66 ہجری قمری کو مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا. سن 61 ہجری قمری میں بنی امیہ کے ظالم حکمران یزید بن معاویہ کی فوجوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا. جناب مختار نے اپنا انقلابی اقدام کوفے سے شروع کیا. ان سے پہلے توابین نے بھی شام کی حکومت کے خلاف اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کوفے میں ہی قیام کیا تھا. بہرحال جناب مختار حکومت وقت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے بنی امیہ کی نمخار فوجوں کو شکست دی اور بہت سے قاتلین شہدائے کربلا کو واصل جہنم کیا. کوفے پر تقریباً 1 سال تک حکومت کرنے کے بعد جناب مختار مکہ معظمہ میں پناہ گزیں. عبداللہ ابن زبیر کی فوج کے کمانڈر مصعب ابن زبیر کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے. چودہ ربیع ثانی سن 388 ہجری قمری کو مسلمان عالم، ادیب اور ماہر لسانیات ابو علی محمد بن مظفر کا انتقال ہوا. وہ حاتمی اور بغدادی کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے. انہوں نے ادب اور لغت کی تعلیم ابن درید اور ابو عمر سے حاصل کی. ان علوم پر مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بغداد میں تدریس کا آغاز کیا. ان کے درس میں قاضی تنوخی جیسے اس زمانے کے جید علماء شریک ہوتے تھے. ان کی کتابوں میں حاتمیہ کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے. اس کتاب میں انہوں نے اپنے زمانے کے شعرا کے اشعار میں پائے جانے والے عیوب کو اجاگر کیا ہے. بیس نومبر سن 1602 عیسوی کو جرمنی کے ماہر طبیعیات اوتو فون گیر کے پیدا ہوئے۔ وہ اپنی بیش بہا تحقیقات کے نتیجے میں ہوا کے اخراج کی مشین بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اوتو فون گیر کے کا سن 1686 میں انتقال ہو گیا۔ چودہ ربیع ثانی سن 1023 ہجری قمری کو صفوی عہد کے ایک سپہ سالار اور شاہ عباس اول کے باصلاحیت امیر اللہ وردی خان نے وفات پائی۔ وہ جارجیا کے رہنے والے تھے۔ جوانی کے زمانے میں انہیں فروخت کر دیا گیا تھا۔ آخرکار وہ شاہ تہماسب صفوی کی خدمت پر معمور ہوئے۔ اللہ وردی خان نے صفوی دربار میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، جس کی وجہ سے سن 1004 ہجری قمری میں ان کو شاہ عباس نے حکومت فارس کے امیر الامراء کے منصب پر فائز کیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد قزلباش کی فوج کا سردار بنا دیا گیا۔ انہوں نے صفوی حکومت کی بہت زیادہ خدمت کی۔ علاء وردی خان نے گراں قدر رفاہی اور سماجی کام بھی انجام دیے۔ تیس آبان سن 1287 ہجری شمسی کو سید جمال الدین وائز اصفہانی کا قتل ہوا۔ وہ سن 1242 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ہمدان میں پیدا ہوئے تھے۔ 20 سال کی عمر میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے اصفہان چلے گئے، پھر واعظ و خطاب میں زیادہ دلچسپی لینے لگے اور اس میدان میں تیزی سے ترقی کی۔ انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ انہوں نے آئینی حکومت کی تحریک کے دوران سید عبداللہ بہبہانی اور سید محمد طباطبائی کی حمایت کی، اور اس تحریک کی حمایت میں اصفہان، مشہد، شیراز اور تہران میں تقریریں کیں۔ اس بنا پر محمد علی شاہ نے ان کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا۔ انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد 29 آبان سن 1287 ہجری شمسی کو ایران کے شہر بروجرد کی جیل میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ بیس نومبر سن 1910 عیسوی کو روسی ادیب لیو ٹالسٹائے کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1828 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سیاحت اور تحقیق کی غرض سے یورپی ممالک کا سفر کیا۔ ان ممالک کے سفر سے مغرب کے مادی تمدن سے ان کے دل میں شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ ٹالسٹائے نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں جنگ اور امن اور بچپن کا زمانہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ بیس نومبر سن 1950 عیسوی کو امریکہ اور چین جنگ کوریا کے دوران پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان اس صف آرائی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ امریکہ جنوبی کوریا کی حمایت کر رہا تھا، جبکہ اس کے مد مقابل چین اور روس شمالی کوریا کی پشت پر کھڑے تھے۔ جنگ کوریا کے نتیجے میں جزیرہ نمائے کوریا کے دونوں حصوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بالآخر اقوام متحدہ کی ثالثی سے یہ تباہ کن جنگ رک گئی۔ اس زمانے سے لے کر آج تک جزیرہ نمائے کوریا دو متضاد سیاسی نظاموں کے تحت جنوبی اور شمالی کوریا کے ناموں سے علیحدہ علیحدہ ملکوں کی شکل میں باقی ہے۔ تاہم دونوں ملکوں کے پھر سے اتحاد کے لیے کوششوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے مضامین سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست روس۔ نئی پابندیاں اور مغرب اور عربوں کا نام نہاد ورکنگ گروپ۔ ترجمان وزارت خارجہ ایران نے ایران کے خلاف امریکہ، تین یورپی ملکوں اور خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے نام نیا نہاد ورکنگ گروپ کے بیان کو جعلی، نمائشی اور غیر قانونی قرار دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ موجودہ حالات کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ واحد ملک ہے جس نے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں مداخلت کا اس کا سیاہ ماضی ہے۔ نیز یہ ملک دنیا کے مختلف ملکوں کو ہتھیار بیچ رہا ہے اور اپنے ان سب کارناموں کے ساتھ اب ایران کے خلاف ماحول بنا رہا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ جن ملکوں کو یمن پر 7 سالہ جارحیت سمیت علاقے میں اپنے کرتوتوں اور جارحیتوں کے جواب دینا چاہیے، وہ دوسرے ملکوں کے خلاف الزام تراشی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان جرائم کی ذمہ داری سے بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی لوگ ان کے جرائم کو بھول سکتے ہیں۔ القدس العربی نے لکھا ہے برطانیہ نے حماس کو دہشت گردوں کی فہرست میں درج کر لیا۔ فلسطینی انتظامیہ اور تنظیموں کی جانب سے شدید مذمت اور اسرائیل کی جانب سے خیر مقدم کے ساتھ برطانیہ کے وزیر داخلہ پریتی پیٹل نے حماس تحریک کو دہشت گردوں کی فہرست میں درج کرنے کا اعلان کیا۔ بورس جانسن کی کابینہ میں صہیونیوں کی جانب شدید رجحان کے لیے مشہور پٹیل نے کہا ہے کہ حماس کے حامیوں کو 10 برس تک کی جیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں امید ظاہر کیا کہ اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے اس قانون کی وجہ سے یہودی نسل کا تحفظ ہوگا اور یہودیوں کی مخالفت کا ستیہ پاپ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک حماس تحریک اور اس کی فوجی شاخ میں تفریق کا قائل نہیں ہے اور یہ فیصلہ خفیہ معلومات کی بنا پر کیا گیا ہے۔ لندن میں فلسطینی سفارتخانے نے برطانیہ کے اس فیصلے خلاف شدید الفاظ میں ایک بیان جاری کر کے فیصلے کی مذمت کی ہے اور کہا کہ اس سے قیام امن اور مشکل ہوگا اور برطانیہ کا کردار امن کے عمل میں ختم ہو جائے گا۔ پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے سینٹ میں بھی اپوزیشن کو شکست۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد سینٹ میں بھی اپوزیشن کو شکست کا سامنا۔ حکومت نے چابک دستی سے نیب ترمیمی بل، صحافی پروٹیکشن حقوق نسواں ایچ ای سی اے بل منظور کرا لیے۔ ایوان بالا میں اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کی حمایت کرنے والے دلاور خان گروپ نے بھی ووٹنگ میں حکومت کا ساتھ دیا۔ شکست کے بعد حزب اختلاف نے شدید احتجاج، شور شرابہ اور ہنگامہ کیا۔ اپوزیشن ارکان کے چیئرمین کے سامنے کھڑے ہو کر شدید نعرے بازی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی جیسے نعرے، چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر پھینکنا۔ بعد ازاں ایوان بالا کے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قانون سازی کے دوران اضافی ایجنڈے پر وزیر مملکت علی محمد خان نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظوری کے لیے پیش کیا تو اپوزیشن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور شور مچایا کہ بل کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے۔ اس موقع پر علی محمد خان نے جذباتی ہو کر کہا کہ آپ ہمارے بھی چیئرمین ہیں، ہم نے بھی آپ کو ووٹ دیے ہیں۔ سمیر کشمیر عظمیٰ نے خبر لگائی ہے زرعی قوانین کی منسوخی پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل۔ عوامی اتحاد پارٹی کے سینئر لیڈر شیبان اشائی نے زرعی قوانین کو واپس لیے جانے پر کسان طبقے، باشعور شہریوں اور سرگرم کارکنوں کو ان کے بلند پایا عزم کے لیے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان بے غرض شہریوں کی فتح ہے جنہوں نے گزشتہ 12 ماہ سے سخت موسمی حالات اور حکومت کی زیادتیوں کے باوجود احتجاج جاری رکھا۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر جے امیر نے کہا کہ بی جے پی حکومت کے ذریعے منظور کیے گئے قوانین نے ملک کے کسانوں کو برباد کر دیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پورے ہندوستان میں کسانوں کی ایک بڑی آبادی ہے اور وہ ہمارے ملک کے اساسے ہیں، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسان برباد ہوئے تو قوم بھی برباد ہوگی۔ نیشنل کانفرنس نے 5 اگست 2019 کے فیصلوں کی منسوخی کا مطالبہ کیا، جن میں جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت جموں کشمیر کو خصوصی پوزیشن سے محروم اور اس تاریخی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تبدیل کیا گیا۔ پارٹی کے رکن پارلیمان برائے جنوبی کشمیر جسٹس ریٹائرڈ حسنین مسعودی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 3 متنازع زرعی قوانین کی منسوخی ہٹ درمی اور سخت گیر پالیسی کی سیاست میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ گزشتہ 1 سال کے دوران ان متنازع قوانین کا غیر ضروری دفاع کرنا اور انہیں جواز بخشنا کافی نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ اور آخر میں تسنیم نیوز ایجنسی کا ایک مقالے کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امریکی صدر کا دستخط قابل اعتماد نہیں، ترجمان وزارت خارجہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تمام پابندیوں کو ایک ساتھ ختم کیا جانا امریکہ کی جے سی پی او اے میں واپسی کی شرط ہے، اور ویانا میں ہمارے مذاکرات کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اس جذبے کے ساتھ ویانا آئے اور تمام پابندیوں کو ایک ساتھ ختم کرنے پر تیار ہو تو بہت کم وقت میں معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اس سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام آئین صحافت آپ نے سماعت فرمایا، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ خلقت کی رانائیاں کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں ہم پروگرام ایرانی فن تعمیر پیش کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
خداوند عالم نے اس کائنات کو اتنے منظم انداز سے تخلیق فرمایا ہے کہ اس سے بہتر ناممکن ہے۔ خداوند عالم کی بے مثال اور لازوال ہستی نے اس عالم کو جتنا کامل اور مکمل خلق کیا ہے، اس سے کامل تر ممکن ہی نہیں۔ قرآن مجید کے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ وہی ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، اور کیا احسن خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم نے تمام موجودات کو جس چیز کی ضرورت تھی اسے عطا کی۔ ہم عالم حیات میں تمام موجودات کے درمیان ایک عجیب رابطہ اور ہم آہنگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم کی خلق کردہ مخلوقات میں سے ایک انسان ہے، جس کے بدن کو اس احسن الخالقین نے اس ترتیب، نظم اور ہم آہنگی سے خلق کیا ہے کہ جب انسان اس کی تفصیلات میں جاتا ہے تو ششتر رہ جاتا ہے کہ خداوند عالم نے کتنے معمولی سے معمولی اور باریک سے باریک عضو کو بھی لاحاصل اور بے ربط خلق نہیں فرمایا ہے۔ انسانی بدن کو خداوند عالم نے اس انداز سے خلق فرمایا ہے کہ بدن کا ہر نظام، حجم سے لے کر خلیوں تک، ہر ایک احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ انسان کے بدن اور اس کے اعضاء و جوارح اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار اتنا طویل موضوع ہے کہ اس کا ایک پروگرام میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس خالق عظیم اور خداوند عالم کے خلق کردہ انسان کے بدن کے ایک نظام یعنی نظام ہضم کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالیں اور خالق دو جہاں کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اس نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بدن کو خلق فرمایا ہے۔ بلا شبہ انسان جب خلقت کے اس عظیم نمونے اور اس کے کام کرنے کے انداز کا مشاہدہ کرتا ہے تو خداوند عالم کی حکمت و تدبر کا قائل ہو کر بے ساختہ سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالی کا ورد شروع کر دیتا ہے۔ نظام ہضم انسانی بدن کے اہم ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ اس نظام کی بنیادی ذمہ داری انسانی بدن کے لیے انرجی اور ایندھن فراہم کرنا ہے تاکہ انسان کی غذائی ضروریات کو پورا کر کے اسے فعال اور متحرک بنایا جا سکے۔ یہ نظام مختلف اعضاء جوارح اور مختلف اعضاء سے خارج ہونے والے مادوں پر جسے بعض مراحل میں گلینڈز اور بعض مقامات پر انزائم کہا جاتا ہے مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پورا نظام جو ایک پیچیدہ طریقہ کار پر مشتمل ہے مسلسل کام کرتا رہتا ہے جس سے غذا انسان کے منہ کے راستے داخل ہوتی ہے اور ہاضمے کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آنتوں کے ایک طویل نیٹ ورک کے بعد جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس دوران غذا کے اہم اجزاء جسم کے مختلف اعضاء میں جذب ہو کر جسم کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ نظام منہ کے اندر غذا کے داخلے اور فالتو مواد کے جسم سے خارج ہونے تک اس نظم اور ترتیب سے انجام پاتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک حصہ بھی اپنے کام کو صحیح انجام نہ دے تو پورے نظام میں خلل آنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نظام ہضم میں پہلا کام دانتوں سے شروع ہوتا ہے جو غذا کو چکی کی مانند باریک کر دیتے ہیں۔ اس دوران منہ کے اندر موجود بعض کیمیائی مادے اس غذا میں شامل ہو جاتے ہیں جو نہ صرف پیسنے کے عمل کو آسان بنا دیتے ہیں بلکہ اس غذا کو اگلے مراحل کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ اس دوران زبان کا کام بہت دلچسپ ہے۔ زبان جہاں ذائقہ چکھنے کی ذمہ داری ادا کرتی ہے وہیں غذا کو بڑی پھرتی سے ایک طرف سے دوسری طرف کرتی ہوئی اور بالآخر چباتی ہوئی غذا کو گلے کے مخصوص راستے کی طرف بھیج دیتی ہے۔ سوچنے کے لیے ایک دلچسپ چیز ہے کہ دانت جب تیزی سے غذا کو پیسنے کا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس دوران زبان کتنی صفائی سے دانتوں کی چلتی ہوئی اس چکی میں اپنے آپ کو زخمی ہونے یا کچلنے سے بچا لیتی ہے۔ نظام ہضم میں اگلا اہم کام معدے کے ذمہ ہوتا ہے۔ معدہ جس وقت غذا سے خالی ہوتا ہے تو ایک بند مٹھی کی شکل میں ہوتا ہے اور اس میں چند لیٹر پانی اور غذا کی مناسب مقدار اسٹور کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ معدے کی دیواریں مخصوص مسل سے بنی ہوتی ہیں جبکہ معدے میں لاکھوں کی تعداد میں باریک باریک غدود ہوتے ہیں۔ ان غدودوں میں سے ہر ایک سے مخصوص قسم کا مادہ خارج ہوتا ہے جو خوراک میں موجود مختلف اجزاء کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بعض غدودوں میں سے ایسا کیمیائی مادہ خارج ہوتا ہے جو صرف پروٹین کو ہضم کرتا ہے جبکہ بعض غدود سے نکلنے والا مادہ صرف چکنائیوں کو قابل ہضم بناتا ہے۔ معدے میں غذا کے ہضم کے آخری مرحلے میں غذا کے مفید اجزاء گوشت جلد، ہڈی، بال اور خون وغیرہ بنانے کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ اضافی مواد آنتوں کے ذریعے باہر دھکیل دیا جاتا ہے۔ ہضم شدہ اجزاء انسانی بدن کے کروڑوں خلیوں کو خوراک فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے لطف و کرم سے معدے کو بیرونی غذا میں موجود مادوں سے محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسے مخصوص مادے سے مالا مال کیا ہے کہ وہ کسی بھی زہریلے مادے کو معدے کی حساس دیواروں کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا، الا یہ کہ کسی انتہائی زہریلے مادے کی بڑی مقدار معدے کے اندر پہنچ جائے۔ معدے تک پہنچنے سے پہلے غذا گلے سے گزر کر جاتی ہے۔ یہاں پر بھی ایک عجیب اور ناقابل یقین چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ گلے یا حلق کے اندر مختلف نالیاں، مثلاً سانس کی نالی، غذا کی نالی وغیرہ موجود ہوتی ہیں۔ اگر غذا کا معمولی سا ٹکڑا بھی سانس کی نالی کے اندر داخل ہو کر پھیپھڑوں تک پہنچ جائے تو سانس کے بند ہونے سے موت یقینی ہو جاتی ہے، لیکن غذا جوں ہی حلق میں آتی ہے معدے کی نالی کے علاوہ تمام نالیاں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ یہ قدرت کا ایک اور کرشمہ ہے کہ کھانا نگلنے اور ہضم ہونے کا یہ سلسلہ شب و روز جاری رہتا ہے، لیکن یہ نظام کبھی غلطی نہیں کرتا کہ معدے کی نالی کو کھولنے کے بجائے سانس کی نالی کو کھول دے اور غذا معدے میں جانے کے بجائے پھیپھڑوں میں پہنچ جائے۔ اگر انسان اپنے بدن کے اندر موجود صرف اسی نظام پر غور و فکر کرے تو یہ سب کچھ بھی خدا کی آیات اور نشانیوں کی مانند نظر آئے گا۔ انسان یہ پکار اٹھے گا کہ اس احسن الخالقین نے انسان کی معمولی سے معمولی ضرورت کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے، کیا یہ پورا نظم اور بدن کے مختلف نظاموں میں موجود خوبصورت ترتیب انسان کو اس طرح متوجہ نہیں کرتی کہ اس خالق کی بنائی ہوئی ان اشیاء پر غور و فکر کر کے اس ذات باری تعالی کے حضور شکرانے کے سجدے بجا لائے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدا شناسی کے حوالے سے ایک درس میں اپنے شاگرد مفضل کو ہاضمے کے نظام اور غذا کے بدن کا حصہ بننے کے مراحل کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مفضل، غذا کے بدن کا حصہ بننے میں جو مراحل اور حکمتیں پوشیدہ ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ جب غذا معدے میں داخل ہوتی ہے اور ہضم ہوتی ہے تو خداوند عالم کی ذات کے علاوہ کون سی ہستی ہے جو معدے کو اس قدر قوی اور مضبوط بناتی ہے کہ وہ اتنی ثقیل غذا کو ہضم کر سکے؟ اے مفضل، خداوند عالم کے علاوہ کون ہے جس نے انسان کے حلق میں دو راستے بنائے ہیں، ایک آواز کے باہر آنے کے لیے جو پھیپھڑوں سے متصل ہے اور دوسرا غذا کے معدے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو معدے پر جا کر ختم ہوتا ہے؟ کس نے انسانی حلق کو اس انداز سے خلق کیا ہے کہ غذا پھیپھڑے کی نالی میں داخل نہ ہو اور انسان کی موت کا سبب نہ بنے؟ کیا تم نے اس نظام میں کسی طرح کی بدنظمی دیکھی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بس یہ سب کچھ ایک حکیم اور مدبر کی طرف سے ہے جو ان اعضاء کی خلقت سے پہلے ان کی نسبت قادر و توانا تھا، اور کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لطیف، بصیر و خبیر ہے۔
چلا رہا ہے عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو عراق کے ایک عظیم المرتبت اور 13ویں صدی ہجری قمری کے برجستہ عالم و مفسر قرآن کریم، شیعوں کے موثق و معتبر محدث سید عبداللہ علوی حسینی موسوی سے، کہ جو علامہ شبر کے لقب سے معروف ہیں، روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، سید عبداللہ شبر چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی مبارک نسل سے ہیں اور 1188 ہجری قمری کو نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد سید محمد رضا شبر کا شمار نجف اشرف کے عارف و متقی اور بزرگ علماء میں ہوتا تھا اور عوام انہیں صاحب الدعوات المستجابہ کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی جس کی دعائیں قبول بارگاہ ہوتی ہیں۔ دعائیں مستجاب کا واقعہ عثمانیوں کے زمانے میں بغداد میں آنے والے قحط کے زمانے سے مربوط ہے۔ اس زمانے میں عثمانی حکومت کے ایک کارندے سعید پاشا نے بغداد میں لوگوں سے 3 دن روزہ رکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ نماز باران پڑھنے کے لیے شہر کے باہر صحرا میں تشریف لائیں۔ لوگ جوق در جوق میدان میں آ گئے اور سعید پاشا کی امامت میں نماز باران ادا کیا، لیکن نہ اس دن اور نہ ہی دوسرے دن بارش کیا، بادل تک بھی نہیں آیا، اور لوگوں کے دلوں میں اس بغیر بلائے مہمان کی طرف سے غم و اندوہ پیدا ہو گیا۔ جب علامہ سید محمد رضا نے ایسے حالات کا مشاہدہ کیا تو اس مرتبہ خود نماز باران کی امامت کے فرائض انجام دینے کا ارادہ کیا اور کاظمین کی عوام سے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر 3 دنوں تک روزہ رکھیں اور میرے ہمراہ نماز باران پڑھنے کے لیے شہر کے باہر میدان میں آئیں۔ لوگوں نے 3 دن روزہ رکھا اور شہر کے بزرگ و پرہیزگار عالم و فقی کے اقتدا میں نماز پڑھی۔ ابھی سید محمد رضا کے لبوں پر دعائیہ فقرے جاری ہی ہوئے تھے، آسمان پر کالے بادل منڈلانے لگے اور بارش کے قطرے عوام کے اشک شوق کے ساتھ برسنے لگے، اور کبھی بھی فراموش نہ ہونے والا واقعہ سبب بنا کہ لوگ خاندان شبر کے متقی و پرہیزگار سید جلیل القدر کو صاحب الدعوات المستجابہ کے نام سے پکارنے لگے اور پہلے سے بھی زیادہ ان کا احترام کرنے لگے۔
سید عبداللہ شبر نے ایسے عظیم و پرہیزگار باپ کی سرپرستی میں تربیت پائی اور پروان چڑھے اور آپ کے مکتب میں علم حاصل کیا۔ سید محمد رضا اپنے ہونہار فرزند کو اوقات سے صحیح استفادہ اور ہر لمحہ پرہیزگاری اور علم سیکھنے کے بارے میں تشویق و ترغیب دلاتے رہے اور اس راہ میں ضرورت پڑنے والی تمام چیزوں کو مہیا کیا اور انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہونے دی، لیکن اپنے بیٹے سے شرط کر رکھی تھی کہ اگر پڑھنے لکھنے میں اور دوسروں کو پڑھانے میں ایک دن بھی کوتاہی کی تو جان لو کہ جتنی چیزیں اور سہولتیں میں نے تمہارے لیے مہیا کی ہیں ان کے استعمال پر راضی نہیں رہوں گا۔ سید عبداللہ اپنے والد ماجد سے کیے ہوئے وعدے پر ہمیشہ سختی کے ساتھ عمل کرتے رہے، اور اگر کسی دن بیماری کی وجہ سے بھی پڑھنے لکھنے میں کوتاہی ہوئی تو اس دن ان تمام چیزوں سے خود کو دور رکھتے تھے جسے آپ کے والد نے مہیا کر رکھا تھا۔ علم و تقویٰ کی راہ میں اس قدر سختی و عمل نے انہیں فقیہ و دانشور اور متقی و عظیم مقام پر فائز کر دیا تھا۔
سید عبداللہ سن 1208 ہجری قمری میں اپنے والد ماجد کی رحلت کے بعد بغداد کے نامور محقق سید محسن آرجی کے درس میں شریک ہوئے اور ان سے کسب فیض کر کے بزرگ عالم دین اور فقیہ نامدار قرار پائے۔ خاندان شبر کے ہونہار فرزند کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور علم و تحقیق اس بلند مقام تک پہنچ چکا تھا کہ اس زمانے کے معتبر علماء و فقہا جیسے قوانین الاصول جیسی نفیس کتاب کے مؤلف مرزا ابوالقاسم قومی، شیخ اسد اللہ کاظمی اور شیخ محمد جعفر نجفی کاشف الغطا نے انہیں معتبر فقی کے نام سے متعارف کرایا اور انہیں اجازہ روایت عطا کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں سید عبداللہ کے علم و دانش کا پورے عراق میں چرچا ہونے لگا۔ نہ صرف علماء اور فقہا کے درمیان بلکہ عام افراد نے بھی ان کے علم و کمال پر یقین کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ کاشف الغطا کی رحلت کے بعد عراق کے مومنین کا دل انہی کی طرف مائل ہونے لگا اور سید عبداللہ شبر 43 برس کی عمر میں مرجعیت کے منصب پر فائز ہو گئے۔
عراق کے مقدس شہر کاظمین کے یہ جلیل القدر و پرہیزگار عالم دین صرف علم اور فقہ ہی میں سب سے اعلیٰ منزل پر فائز نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے شاگردوں اور پیروی کرنے والوں کے لیے بہترین اسوہ و نمونہ بھی تھے۔ سید عبداللہ کے حسن اخلاق نے چاہنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور لوگ جوگ در جوگ ان کی طرف کھینچتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد آپ کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں کہتے ہیں، جب کوئی شخص ان کے نورانی چہرے کی طرف دیکھتا اور ان کی دل کو چھو دینے والی گفتگو کو سنتا تھا تو ان کی بزم سے جلدی اٹھ کر نہیں جاتا تھا۔ سید عبداللہ دعا و عبادات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں عبادت اور طلب استغفار کے لیے اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ پیر ورم کر جاتے تھے، لیکن عبادت کی لذت میں اتنا زیادہ مہو رہتے تھے کہ ان پریشانیوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ اس عالم جلیل القدر کے درس و بحث اور عبادت و ریاضت کی مشغولیت نے مسلمانوں کے امور کی خبرگیری سے انہیں کبھی بھی غافل نہیں کیا۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کو ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اسی طرح آپ بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور غلاموں کو آزاد کرانے کی بھی بہت زیادہ کوششیں کیا کرتے تھے۔
شیعوں کے اس بزرگ عالم دین نے اپنی 54 برس کی عمر میں فقہ اور تفسیر میں 70 سے زائد کتابیں بطور یادگار چھوڑی ہیں۔ علماء و مجتہدین نے علامہ سید عبداللہ شبر کی تالیفات اور آثار کو صرف علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ سے قابل مقایسہ جانا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ سید عبداللہ شبر کو مجلسی دوم کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ عظیم کتابیں اور رسالوں کی تالیف و تحقیق میں آپ کی سرعت دیکھ کر دوسرے علماء و محققین ہمیشہ محو حیرت رہے اور اس عمل کی داد دیتے رہے، اور بہت سے علماء کے اندر تحقیق و تالیف کا جذبہ پیدا ہوا، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ چند گھنٹوں یا آدھے دن میں ہی پرمغز رسالہ تحریر کر دیتے تھے۔ اس بارے میں آپ کے ایک شاگرد لکھتے ہیں کہ ایک دن استاد محترم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت کے بعد کچھ دیر کے لیے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے رکے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر ان سے دریافت کیا، اے استاد محترم، کس طرح سے آپ اس محدود وقت میں بڑی بڑی کتابیں تحریر کرتے رہتے ہیں؟ استاد محترم کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر جواب دیا، یہ جو میں تیزی کے ساتھ کتابیں تحریر کرتا ہوں اس میں میرا کوئی فن نہیں ہے، بلکہ یہ میرے مولا اور آقا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا لطف و کرم اور عنایت ہے۔ میں نے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ مجھ سے فرما رہے ہیں، لکھو اور کتابیں تالیف کرو، بے شک تمہارا قلم قیامت تک خشک نہیں ہوگا۔
فقیہ و پارسا علامہ سید عبداللہ شبر کے آثار میں سے ایک نہایت ہی اہم اثر آپ کی 3 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن کریم ہے۔ یہ تفسیریں تفسیر کبیر یا صفۃ التفاسیر، تفسیر وسیط یا الجوہر السمین اور تفسیر وجیز کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ تفسیر کبیر 2 بڑی جلدوں اور خطی نسخے کی شکل میں ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ یہ تفسیر عالم تشیع کی بہترین تفسیر شمار ہوتی ہے مگر اب تک شائع نہ ہو سکی۔ اس تفسیر میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے وارد ہونے والی روایتوں کی بنیاد پر تفسیر کی گئی ہے اور بہت ہی کم دوسرے افراد کے نظریات کو بیان کیا گیا ہے، اور آیتوں کی مناسبت سے فقہی اور کلامی بحثوں کو نہایت ہی غور و فکر اور کمال ظرافت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے ان سے پہلے لکھی جانے والی تفسیروں کا خلاصہ ہے۔
الجوہر السمین یا تفسیر وسیط سید عبداللہ شبر کی دوسری قرآنی تفسیر ہے جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تفسیر وسیط میں مؤلف محترم نے ابتدا میں نزول سورہ کے مقام و اہمیت کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس کے بعد اس کی قرأت کے ثواب کا ذکر کیا ہے، اور پھر روایتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اور مفسرین کے بعض اقوال کے ذریعے آیتوں کی وضاحت و تشریح کی ہے۔ اس تفسیر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مفسر محترم نے تمام مفسرین شیعہ اور اہل سنت کے نظریات کو مد نظر رکھا ہے، البتہ کبھی کبھی ان نظریوں پر تنقید و تبصرہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے اس تفسیر کی ایک خصوصیت سلیس، آسان اور واضح کلمات میں تحریر کی گئی ہے۔ اہل نظر افراد کا خیال ہے کہ تفسیر الجوہر السمین عظمت کے لحاظ سے علامہ طبرسی کی تفسیر مجمع البیان کے بعد ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مؤلف محترم نے اس تفسیر کی عقلانی پہلوؤں پر توجہ رکھی ہے اور اس کی عبارت کو واضح الفاظ اور سلیس و آسان زبان میں تحریر کیا ہے تاکہ قارئین کو مطالب کے سمجھنے میں ممد و معاون ثابت ہو۔
علامہ سید عبداللہ شبر کی تیسری تفسیر جو مختصر مگر نہایت ہی آسان الفاظ اور سلیس تحریر کی گئی ہے، تفسیر وجیز ہے۔ تفسیر کو مختصر انداز میں لکھنا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے بہت سے بزرگوں نے اپنایا ہے، اور اس کام سے ان کا مقصد ابتدائی طالب علموں کو قرآنی مفاہیم سے آشنا اور آگاہ کرنا ہے۔ لہذا اس میں کوشش کی گئی ہے کہ یہ تفسیر کے اہم مطالب کو مختصر مگر واضح و سلیس عبارت میں قرآن کریم کے معارف و مفاہیم سے انس رکھنے والوں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس عالم بزرگ و مفسر قرآن کریم کے دست مبارک سے لکھی جانے والی تحریریں نہایت ہی باعظمت اور ہمیشہ مورد استقبال قرار پائی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ واضح اور آسان تفسیر تفسیر وجیز ہے، اور در حقیقت علامہ سید عبداللہ شبر نے اس میدان میں تمام لوگوں پر سبقت حاصل کی ہے۔
13ویں صدی ہجری قمری کے فقیہ سید محمد معصوم علیہ الرحمہ تفسیر شبر کے مقدمے میں لکھتے ہیں، امام شبر باعظمت اور بابرکت شخصیتوں میں سے ایک ہیں جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وہ بے پناہ علمی سرمائے کے مالک، بہترین حافظے سے سرشار اور معلومات کا خزانہ تھے۔ ہم سب ان کی شخصیت و عظمت کے مقابلے میں سر تعظیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رکھتے۔ المختصر عظمت و روشن ضمیر شیعہ فقیہ علامہ سید عبداللہ شبر 54 برس کی بابرکت زندگی بسر کرنے کے بعد ماہ رجب المرجب سن 1242 ہجری قمری میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے فرزند برومند نے، کہ جو خود فقیہ جامع الشرائط تھے، کثیر مجمع کے ہمراہ ان کے جنازے پر نماز پڑھی، اور فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم مطہر میں دفن کر دیا۔ سامعین، اپنے پروگرام کو مولا متقیان حضرت امام علی علیہ السلام کی نورانی کلام پر ختم کرتے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عالم زندہ ہے اگرچہ وہ موت کی آغوش میں سو چکا ہے، اور بے وقوف و نادان مردہ ہے اگرچہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں عباس سید اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، مسجد اسلامی تہذیب و ثقافت میں اہم ترین عمارت ہے کہ جس میں گزشتہ 14 صدیوں کے دوران مانوی اور فنکارانہ صلاحیتوں اور صنعتی مہارتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ عالم اسلام کی بیشتر مسجدوں میں اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اسلامی سرزمینوں میں ایسے وسیع شہر موجود ہیں کہ جس میں سینکڑوں مسجدیں معماری کی متنوع اور گوناگوں خصوصیات کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان مساجد میں سے بیشتر کے درمیان جو وجہ مشترک پایا جاتا ہے وہ صحن یا حیات کا ہونا ہے، ایک ایسی جگہ کہ جو اس کے ڈھانچے کی خصوصیات کے سبب سال کے بیشتر مہینوں میں قابل استفادہ ہوتی ہے۔ مسجدوں کے صحن میں پانی کے حوض یا فوارے کا وجود اہمیت کا حامل ہے، پانی چاہے رواں ہو یا ٹھہرا ہوا ہو ہمیشہ مسجد میں موجود رہتا ہے اور لوگوں کی توجہ کا بھی حامل ہوتا ہے۔ حوض کے ٹھہرے اور پرسکون پانی میں آسمان کی جھلک نظر آتی ہے اور ساتھ ہی اس سے نمازی طہارت اور وضو بھی انجام دیتے ہیں اور اس سے صحن کی فضا خوشگوار اور ٹھنڈی بھی رہتی ہے۔ ابن بطوطہ جیسے مورخ ایک مسجد کی توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے صحن میں پانی بہتا ہے جس کے دونوں جانب چمبیلی کے پھول اور بیلیں اور جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، جس نے صحن کو بہشت کی مانند بنا دیا ہے۔ وہ اصفہان کے نزدیک اشتر جان کی جامع مسجد کو اس قسم کی مسجدوں کا خوبصورت نمونہ قرار دیتے ہیں۔
مسلمانوں کے لیے باغات علامتی قدر و قیمت کے حامل ہیں اور مادی استعمال کے علاوہ اس سبب سے کہ وہ خوبصورت اور بہترین جگہ ہوتی ہیں، اس لیے کھلی فضا میں آرام و سکون کا مرکز ہوتے ہیں۔ اسی سبب سے مسجدوں کی تعمیر کے لیے مناسب جگہ باغات ہوتے ہیں۔ تاریخ میں باغوں کے متعدد نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن میں مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں۔ اس کا سب سے قدیم نمونہ شہر مدینہ میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ زمین کے جس پر یہ مسجد بنائی گئی ہے کھجور کے درختوں کے سبب اسے حدیقہ یا باغ کہتے تھے۔ تاریخی منابع میں بیان ہوا ہے کہ اس مسجد میں اس کی تاسیس کے ابتدائی برسوں میں نماز کھجور کے درختوں کے سائے میں ادا کی جاتی تھی۔ مراکش میں مسجد قیروان، یزد میں مسجد ابرآباد اور مسجد جامع دمشق وہ جملہ مساجد ہیں کہ جو خوبصورت باغوں کے درمیان بنائی گئی ہیں۔ البتہ بعض مواقع پر پہلے مسجد کی عمارت تیار کی جاتی تھی اور پھر اس کے صحن میں درخت لگائے جاتے اور اسے سرسبز بنا دیا جاتا۔ اس طرح کے موارد میں درختوں کے پھل کسی خاص فرض سے مخصوص نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کو فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوتی تھی اس کو مسجد کے اخراجات یا حاجت مندوں کے لیے مد نظر قرار دیا جاتا تھا۔
اسلامی نقطۂ نظر سے عبادت کی جگہوں، خاص طور پر مساجد میں مجسمے رکھنا یا کسی جاندار مخلوق کی تصویر بنایا جانا جائز نہیں ہے۔ البتہ مسجدوں میں پھولوں اور گل بوٹوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سب سے قدیم ترین نمونہ دمشق یا فلسطین جیسے مقدس مقامات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان مسجدوں کو ہندسی اور پیچیدہ بیل بوٹوں اور پھولوں سے مزین کیا گیا ہے۔ ان مسجدوں کے اندر اور باہر کے حصوں کو کھجور، انگور، انار اور زیتون کے درختوں کی ڈیزائنوں سے بھی آراستہ کیا گیا ہے۔ یہ عناصر عام طور پر اطراف کے ماحول اور مختلف علاقوں کے پھولوں اور پودوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ البتہ بیل بوٹوں کی یہ ڈیزائنیں بہشت کے بارے میں قرآن کی توصیف اور غیر معمولی اور حیرت انگیز خوبصورتیوں سے متاثر نظر آتی ہیں۔ ایرانی مسجدوں میں درخت لگانا بھی ایرانی باغوں کی بنیاد پر ہے اور ٹائلوں پر مختلف پھولوں اور درختوں کے ڈیزائن بھی ایرانی باغ سے متاثر نظر آتے ہیں۔ باغوں کی چار حصوں میں تقسیم اور بیچ میں کراس لائن ایرانی معماری کی علامت ہے کہ جو مسجدوں کے صحن کی ڈیزائنوں میں بھی قابل مشاہدہ ہے۔ ہمارے خطے میں نیلے اور لاجوردی رنگ کے جو مسجدوں کے نقوش اور ٹائلوں میں پائے جاتے ہیں بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ مسجدوں کے فیروزی رنگ کے گنبد ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو لباتے ہیں۔
تبریز کی مسجد قبوت ایرانی ثقافت و فن تعمیر کے امتزاج کے طور پر دنیا میں فیروز اسلام کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسجد 870 ہجری قمری مطابق 1465 عیسوی میں قراقرونیوں کے سلسلے کے سب سے با اختیار اور مقتدد حکمران سلطان شاہ جہان کی زوجہ کے توسط سے تعمیر کی گئی ہے۔ جہان شاہ کا مقبرہ اور اس کے قریبی افراد کے بھی مقبرے اس مسجد کے سرداب میں واقع ہیں۔ مسجد قبوت میں انواع و اقسام کی ٹائلوں اور رنگوں کی آمیزش اور خوبصورتی اس بات کا سبب بنی ہے کہ اس مسجد کو مسجد فیروزہ یا مسجد قبوت کہتے ہیں۔ اس کی ٹائلوں کے رنگ صرف نیلے ہیں اور 6 گوشوں والی ٹائلیں استعمال کی گئی ہیں اور اس کی چھت میں قدرتی نقش و نگار کو سونے کے پانی سے مزین کیا گیا ہے۔
اس مسجد کا بڑا حصہ 1192 ہجری قمری مطابق 1778 عیسوی کے زلزلے میں تباہ ہو گیا، لیکن بعد میں اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کا مین دروازہ کہ جو خوبصورت اور رنگین ٹائلوں سے مزین ہے، اس وقت بھی ایرانی ہنر و ثقافت کے دلدادہ افراد کے لیے خوشنما اور دیدہ زیب ہے۔
تاریخی کتابوں میں تبریز کی مسجد کبوت کو عمارت مظفریہ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ 12ویں ہجری مطابق 17ویں عیسوی کے ترک مورخ اور جغرافیہ دا کاتب چلبی اپنی کتاب تاریخ جہاں میں مسجد کبوت کے بارے میں لکھتے ہیں، مسجد کا دروازہ طاق کسرہ سے زیادہ بلند ہے۔ ایک ایسی بلند و بالا عمارت ہے جو خوبصورت ٹائلوں اور عظیم و بلند گنبد سے آراستہ ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے اس کا دل باہر نکلنے کو نہیں چاہتا۔ تبریز کی مسجد کبوت کی ٹائلوں پر علی ولی اللہ اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اسماء گرامی مختلف شکلوں میں تحریر ہیں۔ مسجد کا بیرونی حصہ اینٹوں کا ہے جس پر براق اور چمکتی ہوئی ٹائلیں لگائی گئی ہیں۔
ایک اور مسجد جو اپنی خوبصورت ڈیزائنوں اور ٹائلوں کے سبب معروف ہے، مسجد گوہرشاد ہے جو شہر مقدس مشہد میں ہے۔ جامع مسجد گوہرشاد حرم مطہر حضرت امام رضا علیہ السلام کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پرشکوہ ترین قدیمی اثر ہے۔ اس کی خدمت 600 سال ہے اور ایران اور دنیا بھر کی نمایاں ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ مسجد گوہرشاد تیموری عہد کی قدیمی اور پرشکوہ تاریخی عمارات میں سے ایک ہے جس کی تعمیر 9ویں صدی ہجری قمری میں ہوئی۔ یہ تاریخی عمارت حرم مطہر رضوی کے جنوبی حصے میں واقع اور رواق دارالسیادہ اور رواق دارالحفاظ کے ساتھ متصل ہے۔ یہ جامع مسجد بانو گوہرشاد کے کہنے پر 821 ہجری قمری میں معروف ایرانی معمار قوام الدین شیرازی کے ہاتھوں تیموری عہد کے طرز تعمیر کے مطابق بنائی گئی۔ مسجد کی کاشیکاری یعنی ٹائلوں کا استعمال تیموری عہد کا ایک شاہکار نمونہ ہے۔ مسجد کے گنبدی شکل کے طاق اور خاص تزئین کے ساتھ اس کے مینار جو مخصوص طرز سے تعمیر کیے گئے ہیں، اسی طرح گچ کے پس منظر پر دیواری خطوط اور نقوش اور تیموری عصر کی ممتاز معرق کاری اور ایرانی ہنر کی بے نظیر معماری کے جلوے حرم مطہر رضوی میں قابل دید ہیں۔ مسجد کا محراب سنگ مرمر کے ایک بڑے اور خوبصورت قطعے سے تیار کیا گیا ہے جس پر اس دور کے دیدہ زیب نقش و نگار اس کی جذابیت کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ ایوان مقصورہ کے اس محراب کے ساتھ حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا منبر رکھا گیا ہے جو اپنے قدیمی ہونے کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ یہ نفیس ترین منبر اخروٹ اور ناشپاتی کے درختوں کی لکڑی سے مخصوص روش یعنی کیل کے استعمال کے بغیر فتح علی شاہ کاچار دور کے معروف منبتکار استاد فن محمد نجار خراسانی کے باصلاحیت اور باہنر ہاتھوں سے بنا ہے۔ ممبر صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف 1325 ہجری شمسی میں مرحوم استاد حیدر نیک نام گل پیگانی کے ہاتھوں مرمت ہوا۔ مسجد گوہرشاد کے ایوان مقصورہ پر تعمیر کیا گیا بلند گنبد مسجد کی عظمت میں اضافہ کر رہے۔ گنبد کا طول تقریباً 41 میٹر اور دونوں اطراف کے درمیان خالی فضا کی مقدار 10 میٹر ہے۔ اس گنبد کے بیرون ایوان یعنی ایوان مقصورہ کے دونوں طرف 2 مینار ہیں جن میں سے ہر ایک کی مسجد کے صحن کی سطح سے بلندی 43 میٹر ہے اور متعدد کتبوں نے مزید دیدہ زیب بنا دیا ہے۔ مسجد گوہرشاد کا صحن 2800 مربع میٹر اور انڈر گراؤنڈ کا حصہ 9400 مربع میٹر ہے۔ مسجد کی عمارت 4 بڑے ایوانوں اور 7 شبستانوں پر مشتمل ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ طبعی اور انسانی عناصر اور عوامل سے اس مسجد نے بہت سے نقصانات اور صدمات اٹھائے ہیں جن میں 1084 ہجری قمری کا زلزلہ خصوصاً قابل ذکر ہے جس سے ایوان مقصورہ کو نقصان پہنچا جو بعد میں دوبارہ تعمیر و مرمت کے مراحل سے گزرا۔ اسی طرح اس مسجد کی مرمت کی اس وقت بھی ضرورت پڑی کہ جب روسیوں نے 1330 ہجری قمری میں یہاں فائرنگ کی تھی اور اس فائرنگ سے مسجد کے گنبد اور ایوان کو نقصان پہنچا جس کی بعد میں مرمت کی گئی۔ اسی طرح عصر حاضر میں 1935 عیسوی میں اس وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ رضا خان نے جب یہ حکم دیا تھا کہ مسلم عورتوں کے سر سے حجاب اتار لیا جائے اور وہ اپنے اس حکم پر زور و زبردستی سے عمل کروانا چاہتا تھا، اس وقت ایران کے مسلمان عوام نے اسلام مخالف فیصلے کی سخت مخالفت کی تھی اور علماء دین نے اس کے خلاف باقاعدہ احتجاج کیا تھا۔ اس وقت مسجد مقدس میں علماء کی تقریروں کا زبردست خیر مقدم کیا گیا اور شاہ کی فوج نے مسجد گوہرشاد میں جو افراد رضا خان کی اسلام مخالف پالیسیوں کے خلاف اکٹھا ہوئے تھے ان پر حملہ کر دیا اور ان پر فائرنگ کر کے بہت سے افراد کو شہید اور زخمی کر دیا۔ لیکن یہ وحشیانہ قتل و غارت گری عوام کی خاموشی کا سبب نہیں بنی اور اس کے بعد ایران میں وسیع پیمانے پر احتجاجات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مسجد گوہرشاد کے شہداء کی یاد میں ہر سال جولائی کے مہینے میں برسی منائی جاتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔